أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. جو کل آپ کے سامنے مسائل آئے تھے کہ اگر غیر ضروری سامان انسان کا تلف ہو جاتا ہے تو اس کو اس سال کی آمدنی سے مائنس نہیں کر سکتے، بلکہ جو اس سال کی آمدنی ہوئی ہے اس کا خمس نکالنا ہوگا. اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب اسی سے متعلقہ ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی چیز پر خمس واجب ہو چکا، سال اس کا مکمل ہو گیا، خمس اس پر واجب ہو گیا. خمس واجب ہونے کے بعد اگر مالک اس چیز کو ضائع کر دے، یا فرض کیجئے کہ ضائع نہ کر دے، کسی کو دے دے، وہ کسی کو دے دے، چاہے تحفے کے طور پر دے دے، چاہے کوئی ایگریمنٹ طے ہوا ہے اس کے تحت اسے دے دے، ایک مرتبہ خمس واجب ہو گیا اس چیز پر، تو بہرحال چاہے اسے ضائع کر دے یعنی تلف کر دے یا کسی کو دے دے، اس کا خمس اب مالک کے ذمے ہے، مالک کو اس کا خمس نکالنا پڑے گا. یعنی حاکم شرع کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ نے جو چیز ضائع کر دی، جیسے کل جو مثال آئی تھی کہ فرض کیجئے کہ 40,000 والے بانڈ تھے، اس پر خمس واجب ہو چکا اور وہ واشنگ مشین میں دھل گئے، وہ ضائع ہو گئے سارے، تو ایسی صورت میں اب بانڈ تو چلے گئے، وہ بانڈ تو ختم ہو گئے، اب حاکم شرع مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس کی جو قیمت تھی اس کا جو خمس بنتا ہے وہ خمس ادا کیا جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ اسلامی قانون میں بھی ایسا نہیں ہے جیسے آج کل رائج ہے ہمارے معاشرے میں کہ فقط بتا دیے جاتے ہیں مسائل، جس کا جی چاہتا ہے وہ خمس ادا کرتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، نہیں کر نہیں اگر زکوٰۃ نکالتا تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اگر صحیح امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا. جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی باقاعدہ اس سے کہا جائے گا کہ زکوٰۃ نکالو، ایسا نہیں کہ جس کا جی چاہے نکالے، جس کا جی چاہے نہ نکالے، یہ طریقہ نہیں ہوگا. یہی معاملہ خمس میں بھی ہے، لہذا اگر خمس واجب ہو جائے تو حاکم شرع اس سے کہہ سکتا ہے کہ وہ چیز اگر ضائع ہو گئی ہے تو اب اس کی قیمت کا خمس نکالو. مسئلہ نمبر 1238، اذا اتلف المالک او غیره ما تعلق به الخمس ضمن المطلب الخمس. اچھا، ہم نے مثال جو بنائی ہے اس میں مالک کی مثال بنائی کہ مالک سے وہ چیز ضائع ہو گئی، تلف ہو گئی، لیکن عین ممکن ہے کہ مالک کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرے. لہذا اگر فرض کیجئے کہ کسی چیز پر خمس واجب ہو گیا، پھر چاہے مالک نے اسے ضائع کر دیا یا مالک کے علاوہ کسی اور نے ضائع کر دیا، جو ہماری مثال ہے اس میں بھی وہ چیز بن سکتی ہے. مالک تھا شوہر، 400,000 کے پرائز بانڈ کا مالک تھا شوہر، ضائع کر دیا بیوی نے واشنگ مشین میں دھو ڈالے، تو مالک نہیں ہے وہ، اس نے وہ کام کیا، تو حاکم شرع اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ جس نے یہ ضائع کیا ہے، جس نے یہ طلب کیا ہے. مگر فرض کیجیے کہ شوہر سے مطالبہ کرے تو شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے تو دینا تھا خمس، مگر میری بیوی نے ضائع کر دیا، اب میں کیا کروں. تو حاکم شرع بیوی سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ تم نے ضائع کیا. یہ خلاصہ یہ ہوگا کہ جو متلف ہے، جو ضائع کرنے والا ہے، اگر مالک ضائع کرنے والا ہے تو حاکم شرع مالک سے مطالبہ کرے گا، اور اگر مالک ضائع کرنے والا نہیں، کوئی اور ضائع کرنے والا ہے، تو حاکم شرع اس سے مطالبہ کرے گا. چنانچہ جو ضائع کرنے والا ہے حاکم شرع اس سے کہہ سکتا ہے کہ تم نے ضائع کیا، لہذا خمس نکالو. ہاں، بچے نے کیا ہو تو بچے کے پاس جو مال ہوگا اس مال میں سے وصول کیا جائے گا، اور اگر فرض کیجیے کہ بچے کے پاس مال نہیں ہے جو آپ کے سوال ہے کہ بچے نے ضائع کیا، فرض کریں کہ بچے کے پاس مال نہیں ہے، تو یہ بچے پر قرضہ رہے گا جب بچہ بڑا ہو جائے گا اور جب کمائے گا اس وقت حاکم شرح کو دینا پڑے گا. بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں ہے، اگر روزہ نہیں رکھتا تو گناہگار نہیں ہے، اگر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے تب بھی گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر فرض کیجیے کہ کسی کا نقصان کر دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ نقصان بھی پورا کرنا ذمہ داری نہیں ہے، نقصان تو پورا کرنا پڑے گا. کرکٹ کھیلتے ہوئے جو ہم اکثر مثال دیتے ہیں، کسی کا شیشہ توڑ دیا تو جو شیشہ توڑنے کا نقصان ہے وہ نقصان تو اسے پورا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں کہ یہ بھی معاف ہو جائے. اب اگر فی الوقت اس کے پاس نہیں ہے تو جب بالغ ہو کمانے کے قابل ہوگا اس وقت یہ قرضے کی صورت میں اس کو واپس کرنا پڑے گا. ضمن المتلف الخمس، متلف جو طلب کرنے والا ہے وہ خمس کا ضامن ہوگا. ورجع علیہ الحاکم الشرعی ببدلہ، اور حاکم شرع اس سے رجوع کرے گا، اسے کہے گا کہ نکالو پیسے، خمس کے پیسے نکالو. آج کل تو یہ بہت معیوب بات سمجھی جائے گی اگر حاکم شرع کسی سے کہے کہ خمس کے پیسے نکالو، لیکن اگر امام کی حکومت قائم ہوگی تو ایسے ہی کرے گا وہ. وقض الحکم اذا دفع المالک الى غیره وفاء لدین او حبۃ او عوضا لمعاملۃ فانه ضامن للخمس ويرجع الحاکم علیہ ببدلہ. یہی معاملہ ہوگا کہ ایک چیز پر خمس واجب ہو گیا، واجب ہونے کے بعد اس نے وہ چیز قرضے میں دے دی یا وہ چیز کسی کو تحفے میں دے دی. فرض کیجئے کہ پرائز بانڈ پر خمس واجب ہو گیا تھا، اب پرائز بانڈ کا خمس نکالنے کے بجائے خمس نکالنے سے پہلے پہلے اسے قرضے میں ادا کر دیا اس نے، یا اپنی بیٹی کو تحفے میں دے دیا اس نے، یا کسی کو ہبا کر دیا ویسے ہی تحفے میں دے دیا، یا کسی کے ساتھ معاملہ کیا اور معاملے میں دے دیا. معاملہ کیا کا مطلب یہ ہوگا کہ دکان وکان خریدی اس میں پیسہ دینے کے بجائے پرائز بانڈ دے دیا، یا مثلا سونا تھا وہ سونا دے دیا، ایسا سونا یا ایسا پرائز بانڈ کے جس پر خمس واجب ہو چکا تھا، خمس نکالے بغیر اس نے اس طرح ادائیگی کر دی، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ ضامن ہے، اب اس کو خمس نکالنا پڑے گا. جتنا بھی پرائز بانڈ یا جتنا بھی سونا اس نے دیا ہے اس کا خمس اس کو نکالنا پڑے گا، اور حاکم شرع اس کے بدل کی طرف اس سے مطالبہ کرے گا. وہ سونا تو چلا گیا، وہ پرائز بانڈ تو چلے گئے، اب وہ کہے گا کہ اس کی رقم دے دو، حاکم شرع اس کا مطالبہ کر سکتا ہے. ولا يجوز الرجوع على من انتقل اليه المال اذا كان مؤمنا، اور یہ نہیں کرے گا حاکم شرع کہ مال جس کی طرف چلا گیا ہے اس سے کہے کہ تم دے دو، یعنی 40,000 والے 10 بانڈ تھے، 10 میں سے 2 بانڈ دے دو. حاکم شرع اس سے نہیں کہے گا، اگر وہ مومن ہے تو اس سے مطالبہ نہیں کرے گا، یہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ اب اس کا خمس نکالے. یہ ایک بات مکمل ہو گئی. اب ایک مسئلہ ایسا بتا رہے ہیں کہ خمس نہ نکالا جائے اور نکالے بغیر وہ کسی چیز میں لگا دیا جائے، تو آگے چل کے دیکھیں کتنا بڑا خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے. اذا کان ربہ حبا فبذرہ فصار زرعا وجب خمس الزرع لا خمس الحب. فرض کیجئے کہ کسی کو دانے ملے، منافع میں دانے ملے یا تحفے میں جو زراعت کی جاتی ہے اس کے دانے، بیج ملے، دانے کا مطلب بیج، کسی چیز کے بیج ملے، چاہے وہ تحفے میں ملے ہیں یا اسے آمدنی میں ملے ہیں یا اس نے خود کمائے ہیں اور وہ بیج کمائی میں آ گئے ہیں، اگر یہ بیج ہیں تو ان بیجوں کا بھی خمس نکالنا ہوتا ہے. کسی نے خمس نہیں نکالا بیج کا، اور خمس نکالے بغیر ان بیجوں کو کھیت میں ڈال دیا، کھیت میں ڈالنے کا نتیجہ نکلا پوری فصل تیار ہوگی، زراعت تیار ہوگی، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی ذمہ داری فقط بیج کا خمس نکالنا نہیں ہے، اب یہ زراعت کا خمس نکالے گا. پہلے خالی بیج کا خمس نکالنا تھا، نہیں دیا اس نے، اب زراعت کا خمس نکالے. ہاں وہ سب منع کرنے کے بعد, مگر خالی بیج کی قیمت بہت تھوڑی ہے, زراعت کی قیمت بہت بڑی, لہذا اب زراعت کی زراعت کا خمس اس کو نکالنا پڑے گا. اسی طرح سے دوسری مثال, وَإِذَا كَانَ بَيْضًا فَصَارَتْ دُجَاجًا وَجَبَ عَلَيْهِ خُمْسُ الدُّجَاجِ لَا خُمْسُ الْبَيْضِ. فرض کیجئے کہ مرغی کے انڈے تھے, مرغی کے انڈوں پر خمس واجب ہو گیا, ایک ملین انڈے تھے مثلا, اس کے بعد ایک ملین انڈے کا خمس کتنا بنا؟ دو لاکھ انڈے. دو لاکھ انڈے خمس میں دینا چاہیے تھے, نہیں دیا اس نے, انڈے کا خمس نہیں نکالا, اس نے ان انڈوں کے چوزے بنا لیے, مرغیاں بن گئیں, پہلے انڈوں پر خمس واجب تھا نہیں دیا, اب چوزوں پر خمس واجب ہو جائے گا, اب اس کا خمس نکالنا ہوگا. دو مثالیں ہو گئیں. تیسری مثال, وَإِذَا كَانَ رَبِهُ أَقْصَانًا فَغَرَسَهَا فَصَارَتْ شَجَرًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ خُمْسُ الشَّجَرِ لَا خُمْسُ الْغَصْنِ. اسی طرح سے فرض کیجئے کہ کسی کے پاس وہ کیا کہتے ہیں, وہ لکڑی ہوتی ہے جس کو قلم کہتے ہیں, اردو زبان میں قلم کا مطلب ہم لوگ یہی سمجھیں گے چونکہ ہم شہری ہیں, وہ لکھنے والی قلم سمجھیں گے, وہ ایک قلم ہوتی ہے جو اگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں درخت بنتا ہے پورا, تو وہ شاخ والی قلم کسی کے پاس تھی ساری, اس پر خمس واجب ہو گیا تھا, اس پر خمس نکالنا چاہیے تھا, نہیں نکالا اس نے, اس نے اس کے درخت بنا دیے, اب درخت پہ خمس دینا پڑے گا, پہلے شاخ پہ خمس دیتا تھا توڑے میں جان چھوٹ جاتی, اب درخت پہ خمس نکالنا پڑے گا. وہ ہا کذا اسی طرح کا معاملہ ہے, آپ مثالیں بناتے جائیے. جی عام صورتوں میں بھی یہی رہے گا, یعنی ان کا سوال یہ کہ فقط کاروباری صورت میں ہے یہ؟ جی نہیں, کاروباری صورت میں نہیں, عام صورتوں میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص درخت لگا رہا ہے, وہ درخت بیچنے کے لیے نہیں لگا رہا ہے, درختوں کا پھل بھی بیچنے کے لیے نہیں لگا رہا ہے, اور اپنے لیے باغ لگا رہا ہے, ایک فارم ہاؤس بنا رہا ہے مثلا, اس میں لگا دیا اس نے, تب بھی یہی صورت حال ہوگی. تو اصل چیز کا خمس نہ نکالا جائے تو ایسی صورت میں پھر جو اسے منافع ہوا ہے اس منافع پہ خمس نکالنا پڑتا ہے. ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ فرض کیجئے کہ بیج پر خمس واجب نہیں تھا, پیسے اس کے پاس تھے, پیسوں پہ خمس واجب ہو گیا, پیسوں پہ خمس واجب ہوا مگر نہیں نکالا اس نے, اور ان پیسوں سے اس نے بیج خرید لیے, اور پھر وہ بیج اس نے لگا دیے, زراعت میں لگا دیے, درخت بنانے میں لگا دیے مثلا خلا صحیح, اور زراعت فصل پوری تیار ہو گئی, تو کیا اب فصل پہ خمس دینا پڑے گا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب پہلے گزر چکا ہے, پہلے یہ مسئلہ آیا تھا جس میں ہم نے کچھ اور مثالیں دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو مثالیں تھی کہ مکان کی اصل قیمت پہ خمس دینا ہے یا موجودہ قیمت پہ خمس دینا ہے, یہ وہاں مسئلہ گزر چکا تھا. چنانچہ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ایک مرتبہ اگر پیسے پر خمس واجب ہو چکا ہے اور اس نے خمس نکالے بغیر بیج خرید لیے, تو اب زراعت پر خمس نہیں ہوگا, اب فقط پیسے پر خمس ہوگا, اس لیے کہ پیسے پر خمس واجب ہو چکا تھا, اس کے ذمے خمس آ چکا ہے پیسے کی صورت میں, لہذا اب اگر یہ اپنی شکلیں بدلتا بھی رہے تب بھی اس سے فرق نہیں پڑے گا, خمس واجب رہے گا پیسے ہی پر, لہذا پیسے پر خمس نکال دینا کافی ہوگا. تو یہ جو الگ الگ مثالیں ہیں اس کو پیش نظر رکھیے, یہ جتنی مثالیں آپ کے سامنے انہوں نے دی ہیں یہ اشیاء کی مثالیں دی ہیں, بیج ہے, انڈا ہے, قلم ہے مثلا, یہ الگ الگ اشیاء ہیں, اشیاء پر اگر خمس واجب ہو جائے اور نہ نکالا جائے تو پھر جو چیز اس سے پیداوار ہوگی اس کا نکالنا ہوگا, لیکن اگر پیسے پر خمس واجب ہو جائے اور نہ نکالا جائے تو خمس پیسے ہی پر رہتا ہے, پھر کسی اور چیز پہ نہیں آتا ہے. یہ جو تقریباً ملتے جلتے مسائل تھے ان کی گفتگو مکمل ہو گئی, اب آئیے ذرا سا ہٹ کے مسئلہ. سوال ان کا یہ تھا کہ جہاں پر یہ مسئلہ آیا کہ حاکم شرع اس سے رجوع کرے گا, اسے کہے گا پیسے نکالو, فرض کیجئے کہ آج کے دور میں وہ حاکم شرع کسی کو کچھ نہیں بولتا, بیچارہ حاکم شرع سے زیادہ کمزور کوئی آدمی نہیں, وہ تو امام زمانہ کی حکومت آئے پھر دیکھیں ان کی طاقت کیا ہوگی. لیکن اس وقت جو صورت حال ہے سخت و حاکم شرع کسی کو کچھ نہیں بولتا, دینا ہے تو دیں, نہیں دینا نہیں دیں. آپ کئی لوگ آتے ہیں باقاعدہ وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم قسطوں میں خمس دیں گے, وہ ایک خمس دیتے ہیں پھر پلٹ کے واپس نہیں آتے, کبھی نہیں جاتے حاکم شرع ان کے پیچھے کہ بھائی نکالو. تو اگر فرض کیجئے کہ کسی سے کوئی سامان طلب ہو جائے تو حاکم شرع مطالبہ کر سکتا ہے, حاکم شرع نہیں گیا مطالبہ کرنے کے لیے, اسے پتہ ہی نہیں چلا, وہ خود آیا, تو کیا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ سامان تلف ہو گیا تھا, اصل میں تو سامان پہ خمس تھا, سامان پہ نہیں نکالا جا سکتا تھا لہذا میں پیسے لے کے آ رہا ہوں. کیا یہ حاکم شرع کو بتانا پڑے گا؟ جی ہاں بتانا پڑے گا, یہ بتانا چاہیے, اس لیے کہ جس چیز پر خمس واجب ہو جائے اس کے علاوہ چیز کا, اس کے علاوہ چیز سے خمس نکالا جائے تو پھر ایسی صورت میں حاکم شرع کو بتانا پڑتا ہے, چنانچہ یہاں بھی بتانا چاہیے. اب آئیے ایک ذرا ٹیکنیکل قسم کا مسئلہ, کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے اپنا حساب کیا سال کا خمس کا, اور خمس جو حساب کیا اس میں اس نے خمس نکال دیا, جب خمس نکال چکا ہفتے دو ہفتے مہینے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نہیں اس نے تو زیادہ خمس نکال دیا, خمس نکالنا تھا 10,000 روپے اس نے نکال دیے 12,000 روپے, یہ زیادہ خمس نکال چکا ہے. تو اب کیا کرے یہ, کیا یہ اگلے سال کے حساب میں لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا, کہ جو پچھلے سال میں نے 2,000 زیادہ خمس دے دیا تھا وہ اگلے سال 2,000 کم دے دیا جائے, ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں ایسا کر سکتا, یہ ایک طریقہ ہو, اگر ایک طریقہ اختیار کرے تو کر سکتا ہے, وہ یہ کہ حاکم شرع سے مصالحت کرے کہ میں پچھلے سال 12,000 خمس نکال چکا تھا 10,000 نکالنا تھا تو 10 کے بجائے 12 نکال چکا تھا, زیادہ 2,000 میں پچھلے سال زیادہ نکال چکا تھا, حاکم شرع سے اگر مصالحت کر لیتا ہے وہ اگر مان جائے تو ٹھیک ہے, پھر وہ 2,000 اس سال کم خمس نکالے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ حاکم شرع بسا اوقات بہت ساری شرعی مصلحتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری شرعی مصلحتوں کی وجہ سے اگر وہ منع کر دیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, میں پرمیشن نہیں دیتا, میں اجازت نہیں دیتا, تو اس سے جھگڑا کرنے نہ بیٹھ جائیں, وہ بہتر سمجھ رہا ہے مصلحت نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے. لہذا ایسی صورت میں حاکم شرع کو منع کرنے کا حق بھی ہے, البتہ وہ اجازت دے دیں تو کر سکتے ہیں ایسا. اذا حسب ربحہ فدفع خمسہ, ایک شخص نے اپنا حساب و کتاب کیا اس کے بعد اس کا خمس بھی اس نے ادا کر دیا, ثم انکشف انما دفعہ کان اکثر مما وجب علیہ, پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ جو اس نے خمس نکالا ہے وہ زیادہ نکال دیا ہے جو اس پر واجب ہوتا تھا, اس سے زیادہ اس نے خمس نکال دیا ہے. لم یجز لہ احتساب الزائد مما یجب علیہ فی السنۃ التالیۃ الا بمراجعۃ الحاکم الشرعی, اب اس کو حق نہیں ہے کہ وہ آئندہ سال میں جو زیادہ خمس دے چکا ہے اس کا حساب خود بخود کر لے, خود بخود اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتا کہ میں پچھلے سال 2,000 زیادہ خمس نکال چکا ہوں لہذا اس سال 2,000 خمس کم نکالوں, یہ خود بخود حساب نہیں کر سکتا. ہاں حاکم شرع کے پاس جائے اور ان سے مذاکرات کرے, ان سے بات کرنے کے بعد اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے پچھلے سال 2,000 زیادہ نکالا اس سال 2,000 کم نکالے, کوئی حرج نہیں, اگر وہ اجازت دے سکتے ہیں دے دیتے ہیں تو ایسا کر سکتا ہے. جی
مثلا ایک ایسا شخص جس کی تاریخ خمس اور مقرر ہے, اسی تاریخ کو اس نے خمس بھی نکال دیا ہے, پھر اسی دن اس کو کوئی تحفہ ملا ہے, اس سے بھی نکالنا ہوگا نا؟
سوال یہ پوچھا ہے کہ فرض کیجئے کہ جس تاریخ پر خمس نکالا گیا ہے وہی اس کی تاریخ بھی تھی, اسی تاریخ کو اس کو تحفہ مل جاتا ہے تو کیا دوبارہ اس کو خمس نکالنا پڑے گا جبکہ پچھلے سال کا پورا حساب کر کے وہ خمس نکال بھی چکا ہے, تو کیا پھر بھی نکالنا پڑے گا؟ اگر اسی تاریخ کو تحفہ ملتا ہے تو ایک تو یہ کہ تحفے والی بات ہے تو تحفہ دینے والے سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی آج نہیں کل دے دیجیے گا, اگر ایسا ہو سکتا ہے تو سب سے اچھا ہے. اگر آج ہی کی تاریخ جس تاریخ میں خمس واجب ہوا اسی تاریخ میں کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس تحفے کا پھر دوبارہ خمس نکالنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ تاریخ شامل ہے پچھلے سال میں, چنانچہ اس کو شامل کر کے خمس نکالنا ہوگا. اچھا ہم اپنی گفتگو پہ واپس آ جائیں کہ اگر پچھلے سال زیادہ نکال دیا ہے تو آئندہ سال حاکم شرع کی اجازت سے کم نکالنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. ایک پہلو اور بھی ہے اس میں, نعم یجوز له ان یرجع به علی الفقیر مع بقاء عینہ وکذا مع تلفها اذا کان عالما بالحال. ہاں چونکہ کچھ مجتہدین کے یہاں یہ اجازت ہے کہ آپ سہم سادات کے پیسے اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں, سید کو اپنے ہاتھ سے آپ نے سہم سادات کے پیسے دے دیے, اس میں دو تین شرائط بڑی کڑی ہیں, ان کو پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. وہ دو شرطیں تو اپنی جگہ ہیں ہی, جن کا تذکرہ عام طور پر نہیں کیا جاتا, کہ جس سید کو دیا جائے اس کا سید ہونا ثابت ہو, یہ شرط تو اپنی جگہ قائم ہے. وہ جمعراتی سید نہ ہو, وہ حقیقی سید ہے اولاد فاطمہ میں سے ہو. چنانچہ بہت سارے سید بن کے بیٹھ گئے, اگر ایسا سید نکلا تو اس کو نہیں دے سکتے, اور اگر دے دیا تو دوبارہ دینا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس کا غریب ہونا ثابت ہو, اگر غربت اس کی ثابت نہیں ہے تو اس کو نہیں دے سکتے. اور ہمارے معاشرے میں جرائم کرنے کے جو نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں ایجاد ہو رہے ہیں مگر پاکستانی کسی سے کم نہیں اس معاملے میں, تو جرائم کرنے کے جو نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, اس میں ایک یہ طریقہ بھی لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ وہ اپنی غربت کو اتنے شاندار طریقے سے پیش کرتے ہیں, اپنی غربت کا بیان اتنا شاندار ان کا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار مجلس کے مسائل بھی اتنے شاندار نہیں ہوتے ہوں گے, اس میں بھی رونا نہیں آتا جو ان کی غربت کے مسائل کے بیان کرتے ہیں اس میں. اچھا ہوتا کیا ہے, کچھ ایسی تنظیمیں بھی بن گئی ہیں جو سادات کی مدد کرنے کے لیے بغیر علم حاصل کیے ہوئے کام کاج کر رہی ہے. شوق ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو لیڈر بننے کا, تو اس طرح سے وہ معاشرے میں لیڈر بن رہے ہیں. لہذا جو علم حاصل کرنا چاہیے تھا شرعی علم کہ سہم سادات کیسے سید کو دینا چاہیے, اس کا علم حاصل کیا نہیں انہوں نے, اور انہوں نے تنظیم بنا لی کہ سادات کی مدد کریں گے. بہت الگ الگ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, چنانچہ ایسی تنظیم والے سہم سادات کی رقم جمع کر کے سید ہی کی اجازت سے سید کو دے رہے ہوتے ہیں. اور جو سید ہوتے ہیں وہ کیا ہے, وہ بچی کی شادی ہے اور جہیز بنوانا ہے اور سامان نہیں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے, وہ ساری چیزیں ان لوگوں کے سامنے آ کے بیان کرتے ہیں, اور جس انداز سے وہ اپنی غربت کا بیان ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بھی, تو لوگ ڈھیر ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں واقعی بڑے پریشان ہیں, واقعی بڑے غریب ہیں. ایسا ایک واقعہ باقاعدہ ایک تنظیم کی ایک خاتون نے آ کے ہمیں سنایا تھا, اس تنظیم میں وہ کام کرنے والی خاتون تھی. اچھا یہ تعریف کرنا چاہیے کہ ان کو احساس تھا کہ شرعی مسائل سیکھ کے یہ کام کرنا چاہیے تھا, اسی وجہ سے وہ ہمارے پاس آئی تھی, ورنہ تو ہمارے پاس کیوں آتی, آتی نہیں. بہت سارے لوگ غلط کام کر رہے ہیں, کبھی پوچھ کے پلٹ کے نہیں آتے ہیں کسی عالم کے پاس. کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سادات گھرانے کی مدد کی کہ ان کی یہاں بچی کی شادی تھی, لہذا ہم نے مدد کی ان کی, اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے بچی کے شادی کا جہیز مارکیٹ سے دلوا کے دیا, ان کو سب کچھ دلوا سب تیار کر کے ان کو دیا, اور اس کے بعد ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اپنا کام بالکل صحیح کر دیا, سہم سادات کا پیسہ بالکل صحیح استعمال کر لیا. اچھا ہوا ایسا کہ پھر دو دن بعد ہی دوبارہ دوسرے کسی سادات گھرانے کی مدد کرنی تھی, چنانچہ جہیز کا سامان دیکھنے کے لیے, فرنیچر دیکھنے کے لیے ہم اسی مارکیٹ میں دو دن کے بعد گئے, اور اسی مارکیٹ میں اور اسی دکان میں گئے جس دکان سے دو دن پہلے سامان دکھایا تھا. تو جب ہم دو دن کے بعد پلٹ کے واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ جو دو دن پہلے سامان خریدا تھا وہ سارا کا سارا سامان اسی دکان میں پڑا ہوا تھا. ہم نے کہا بھائی حیرانی ہے کہ اتنی جلدی آپ نے دو دن میں دوسرا سارا سامان تیار کر دیا. کہا نہیں نہیں ہم نے تیار تھوڑی کیا ہے. دکاندار کا جواب, ہم نے تیار تھوڑی کیا ہے, وہ آپ خرید کے گئے, دو گھنٹے کے بعد وہ سوزوکی گھوم کے پھر دوبارہ واپس آ گئے ہماری دکان پہ, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ والا سامان نہیں چاہیے, ہمیں تو وہ جو شاندار قسم کی الماری بنی ہوئی ہے اور شاندار قسم کے یہ جو بیڈ بنے ہوئے ہیں, جو عام تو وہ بہت کھاتے پیتے قسم کے لوگ اس طرح کے سامان خریدتے ہیں, ہمیں تو وہ چاہیے. تو ہم نے کہا کہ یہ آپ ہی کے لوگ تھے, آپ ہی کے ساتھ آئے تھے تو آپ ہی کے لوگ ہوں گے. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے, آپ یہ چھوڑ دیں اور وہ اٹھا دیں, تو وہ اٹھا کے چلے گئے, ہمیں تو پتا ہی نہیں. تو جس کو غریب سمجھ رہے تھے وہ بہت کھاتے پیتے قسم کے لوگ نکلے. تو دھوکہ دہی میں بڑی مہارت رکھتے ہیں یہ لوگ. اگر اس طرح سے سہم سادات کا پیسہ کسی کو دے دیا تو سہم سادات ضائع ہو گیا, اب دوبارہ دینا پڑے گا. جی 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 آپ کا سوال بھی بالکل جینوئن ہے, جو میں نے مثالیں بیان کی اس میں سب 25 سوال اور پیدا ہو سکتے ہیں, اگر آپ کا سوال چلے ہم پوچھا آپ تو جواب دے دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ کچھ تنظیمیں یہ والا کام کر رہی ہیں, تو جو تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں انہوں نے باقاعدہ آفس کرایہ پہ لیا ہوتا ہے, بجلی کا بل ہوتا ہے, وہ پانی کا بل ہوتا ہے, کرایہ ہوتا ہے, تو کیا وہ سہم سادات سے ادا کر سکتے ہیں؟ جی نہیں, نہیں ادا کر سکتے, ان کو اس چیز کی اجازت نہیں. سہم سادات کا پیسہ فقط سادات کے ہاتھ میں جانا چاہیے, بجلی کے بل میں نہیں جانا چاہیے, وہ کرایے میں نہیں جانا چاہیے, وہ جو دفتری کام کاج کرنے والے ہیں ان کی تنخواہ میں نہیں جانا چاہیے, یہ غلط ہے, نہیں کر سکتے. چنانچہ یہ شرعی مسائل سیکھے بغیر جو کام کر رہے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم بہت بڑا کار خیر کر رہے ہیں, جبکہ وہ کار خیر سے بہت دور جا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. جب تک مسائل نہ سیکھے جائیں سارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اب اگر فرض کیجئے کہ کسی غریب کو سہم سادات اس طرح سے دے دیا اور ہمیں ایک دن کے بعد ہی احساس ہو گیا کہ ہم نے زیادہ خمس نکال دیا ہے, تو کہتے ہیں کہ جو سامان ہم نے کسی غریب سادات کو اس طرح سے دے دیا ہے, اگر وہ سامان موجود ہے تو آپ اسی وقت دوسرے دن جا کے لا سکتے ہیں, اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زیادہ سامان دے دیا آپ کو, یا واپس کر دیں. اگر کسی غریب کو دیا ہے تو یہ واپس لانا اس سے ممکن ہے, خمس کی رقم اگلے سال تک پھر انتظار کرنا ضروری, اسی طرح سے واپس لا سکتے ہیں اگر اس کے پاس باقی ہو. ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ جس غریب سید کو دیا ہم نے اس کو غریب سمجھ کے دیا لیکن حقیقت میں وہ غریب نہیں نکلا, یا ہم نے ان کو شرائط پر پورا سمجھتے ہوئے دیا, لیکن شرائط تو رہ گئیں, خالی غریب ہونا اور سید ہونا یہ دو شرطیں تو ایسی ہیں کہ جو ہونا ہی چاہیے, باقی تین شرطیں اور بھی بڑی اہم ہیں کسی سید کو سہم سادات دینے کے لیے. نمبر ایک, وہ سید بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو, وہ سید علل اعلان گناہ نہ کرے, کلم کلا گناہ کرنے والا نہ ہو. اور نمبر تین, جو سہم سادات کی رقم اسے دی ہے وہ سہم سادات کی رقم غلط کاموں میں استعمال نہ کرے, ایسا نہ کرے کہ وہ سہم سادات کی رقم سے انڈین مووی لے آئے اور وہی دیکھنا شروع کر دے, غلط کام میں استعمال نہ کرے. یہ تین شرطیں ہیں تب جا کے سہم سادات اسے دے سکیں. جی
سید ہونا ثابت ہونا اس کے لیے تو آپ نے معیار بنایا سید کا معیار, جی غریب ہونے کا معیار کیا ہوگا, کیسے
پتہ چلے گا؟ ہاں یہ سوال کئی مرتبہ یہاں پوچھا گیا ہے کہ غریب ہونے کا معیار کیا ہے. غریب ہونے کا معیار یہ ہے کہ جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں. کسی کی تنخواہ ہے 10,000 روپے, اخراجات ہیں 12,000 روپے, تو یہ 2,000 روپے کی حد تک غریب ہے, چنانچہ 2,000 روپے کی حد تک اس کی مدد کی جا سکتی ہے. فقط 10,000 کا مسئلہ نہیں ہے, کسی کی تنخواہ ہے 50,000 روپیہ مگر خرچہ ہے 55,000 روپیہ, تو 50,000 آمدنی ہونے کے باوجود یہ غریب ہے, اس لیے کہ اس کا خرچہ ہے 55,000, تو 5,000 کی مقدار میں یہ غریب ہے. وہ 10,000 کی آمدنی والا تو بیچارہ 2,000 کی حد تک غریب تھا, یہ 50,000 کی آمدنی والا 5,000 تک غریب ہے. تو جس کا خرچہ زیادہ ہو آمدنی کم ہو وہ غریب کہلاتا ہے. اچھا اب یہ جو شرطیں ہیں ان شرطوں پر اگر کوئی پورا نہ اترے, ہم نے سہم سادات اسی کو لے جا کے دے دیا, تو اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ سہم سادات لا کے دے رہا ہے اور شرائط پوری نہیں ہے، یعنی میں شرط پر پورا نہیں اترتا ہوں، دوسرے دن وہ آیا اس نے کہا بھائی میں نے سہم سادات تم کو زیادہ دے دیا ہے لہذا وہ اب واپس کرو، تو چاہے وہ خرچ کر چکا ہو، دیکھیے پہلی مثال یہ تھی کہ سہم سادات کسی غریب کو دیا وہ شرائط پر پورا اترتا تھا لیکن اس کے باوجود اگر زیادہ دے دیا ہے تو اس سے مانگ سکتے ہیں، اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کے پاس موجود ہے تو اس سے مانگ سکتے ہیں اور اس کو دینا پڑے گا. یہ دوسری مثال یہ ہے کہ نہیں اس کے پاس پڑا ہوا بھی نہیں ہے، خرچ کر دیا اس نے، ختم کر دیا. اگر پہلی والی مثال کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سہم سادات کی رقم دی اور زیادہ دے دی، 10,000 کے بجائے 12,000 دے دی، اور اگر اس نے خرچ کر لی، ختم کر دی اس نے، اب یہ مانگنے گئے اس نے کہا ختم ہو گئے، خرچ ہو گئے، اب وہ واپس نہیں دے گا، اب واپس دینا اس کی ذمہ داری نہیں. لیکن دوسری والی مثال میں اگر شرائط پوری نہیں ہے، اس کے پاس ہم مانگنے کے لیے گئے، جب مانگنے کے لیے گئے اس نے بھی کہا خرچ ہو گیا، ختم ہو گئے، ختم بھی ہو گئے تب بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ 2,000 واپس کرے. اگر زیادہ دے دیے اور لینے والا جانتا ہے کہ یہ سہم سادات ہے اور میں سہم سادات پر پورا نہیں اترتا، سہم سادات کی رقم لینے کے لیے میں شرائط پر پورا نہیں اترتا، تب بھی اس نے لے لیا، تو چاہے خرچ بھی ہو جائے، ختم بھی ہو جائے، تب بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس کرے. یہ دو فرق ہے. یہ سارا مسئلہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے حساب سے زیادہ خمس نکال دے تو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے.
یہ زیادہ واپس کرے گا، یہ پورا معنی اندر ہے کہ یہ شاید پوری نہیں
آپ
کے اندر،
آپ نے وہ پورا واپس. سوال ان کا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ جو زیادہ رقم اس نے دی ہے فقط وہی مطالبہ کر سکتا ہے یا پوری رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اصل میں اس نے جو رقم دی ہے سہم سادات کی، یہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ شرائط پر پورا اتر رہا ہے، تبھی تو اس کو دے رہا ہے، ورنہ کیوں دے گا؟ چنانچہ دینے والا تو اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا ہے کہ شرائط پوری ہیں، لینے والا جانتا ہے کہ نہیں شرائط پوری نہیں ہے. تو اب جب مانگنے آئے گا تو پوری رقم نہیں مانگے گا، وہ یہ کہے گا جو میں نے زیادہ دیا ہے وہ دینے، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ لوٹا دے. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین، صلوا علی محمد و آل محمد.